بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایام حج ہیں۔ حج ایسی عظیم عبادت کے یہ دن ہیں، اور مسلمانان عالم جوگ در جوگ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور خداوند قدوس کی اس عظیم عبادت کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی خصوصی نشست فلسفہ حج کے حوالے سے ہے کہ خداوند قدوس نے مسلمانوں پر حج واجب کیا اور اس کو اتنا ضروری قرار دیا کہ جو اشخاص اتنا توشہ رکھتے ہیں، اتنے وسائل ہیں کہ وہ حج کو آ سکیں، ان پر واجب ہے۔ فلسفہ حج کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، کس طرح سے انسان خداوند قدوس کے قریب ہوتا ہے، گویا بخش دیا جاتا ہے اور ایک نئی توانائی لے کر واپس اپنے اپنے معاشروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں مسلمان واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی مقتدر اور علمی شخصیات اس وقت موجود ہیں، متعارف ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مولانا مفتی عبد القوی صاحب۔ آپ ہمارے ملک کے معروف عالم دین ہیں، کسی تعارف کی گنجائش نہیں، بہت سے چینلز پہ اور علمی نشستوں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ دارالعلوم و خانقاہ عبیدیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور بلند پایا علمی شخصیت موجود ہیں، جن کا حج کے حوالے سے، اسلامی عبادات کے حوالے سے اور مطالعے کے حوالے سے آپ گہری نظر رکھتے ہیں، گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، جناب مولانا فدا حسین متحری صاحب۔ میں دونوں شخصیات کا شکر گزار ہوں آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب مفتی صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت عظیم، بہت اہم عبادت جس کی خداوند قدوس نے قرآن پاک میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی، اور احادیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج وسائل ہونے کے باوجود نہیں کرتا تو گویا سمجھیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں مرے گا۔ فلسفہ حج کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، یہ کیوں فرض کیا گیا اور کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کس طرح سے انسان صحیح معانی میں فیضیاب ہو سکتا ہے اس فلسفے سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت میں ہم سب کے نبی رحمت کو شان امامت عطا فرمائی
جی۔
ہمارے حضرات تو ایک بڑا الہامی جملہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی ربوبیت ہوگی وہی نبی رحمت کی شان نبوت بھی ہوگی، شان رسالت بھی ہوگی، شان رحمت بھی ہوگی اور شان فیضان بھی ہوگا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نبی رحمت کو جو دین عطا فرمایا وہ بھی ایک آفاقی دین ہے۔
بے شک بے شک۔
تو جب آفاقی دین ہے تو اس کے اندر بنیادی جو روح ہے وہ ہے امت کے اندر اجتماعیت کو پیدا کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی ایک نماز ہے، اس کے بدلے میں جو ہماری اجتماعی با جماعت نماز ہے تو فرمایا کہ اس کے اس قدر فضائل ہے اور اس قدر اس کا اجر و ثواب ہے۔ پھر نماز جمعہ، وہ بھی اجتماع کی وجہ سے، اس کو بھی اللہ نے خاصی اہمیت دی، اور تمام ایام کے اندر سید الایام جو ہے وہ جمعہ کو دن کو فرمایا، اور اس کے جو فضائل ہیں وہ بھی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ حج جو ہے وہ روح فلسفے کے حوالے سے پوری انسانیت کا ایک آفاقی اجتماع، جس کے اندر تشریف لانے والے حضرات، لا فضل لعربین علی عجمی، عجمی بھی آ رہا ہے، عربی بھی آ رہا ہے، ولا لأسود علی الأحمر، سیاہ فام بھی آ رہے ہیں، گورے بھی آ رہے ہیں، انڈیا اور بر صغیر اور پاکستان سے بھی دنیا جا رہی ہے۔ وہاں جانے کے بعد مسئلہ کیا تھا، مقصد کیا تھا، روح کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر اطراف سے آنے والے، من کل فجن عمیق، روح زمین سے آنے والے جو حضرات ہیں، اب بیٹھ کر اجتماعی مشاورت کے ساتھ آگے کے لیے طے کریں کہ آئندہ کس قوم کے لیے کیا مسائل ہیں، جو دوسری قوم اس تعاون کے، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ یہ اصل میں ایک روح تھا حج کے عنوان سے، مانا یہ تھا کہ انسانیت کا۔ اچھا، پھر یہ سب سے بڑا جو میں دیکھتا ہوں، ہم اپنے تاریخی تسلسل میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اکابر و اسلاف جو مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوتے تھے، بڑے بڑے ائمہ، بڑی بڑی شخصیات، تو حج میں آمد کے موقع پر ان حضرات کی زیارت نصیب ہوتی تھی، اور جب حج کے اندر ان کی زیارت نصیب ہوتی تھی تو اسی سے ان کے علم سے فائدہ لیا جاتا تھا، ان کی صورت سے اور سیرت سے، ان کے فیضان سے۔ تو اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے اس حج کے ذریعے سے ہمارے اکابر کو اس حج کی برکت سے علم سے بھی نوازا، تقوی سے بھی نوازا، ولایت سے بھی نوازا، ان حضرات کی زیارت کی خیر و برکت بھی عطا فرمائی. آج بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان اکابر کی سیرت زندہ و تابندہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ حج پہ آتے تھے، ان آ کے ان حضرات کی زیارت کیا کرتے تھے، پھر اپنے اپنے مسائل ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. تو ان کی شخصیت میں یہ کہوں گا کہ اجتماعیت کے حوالے سے مشکل کشا بھی ہوتی تھی، حاجت روا بھی ہوتی تھی، علم کے حوالے سے مرجع بھی ہوتی تھی، ولایت کے حوالے سے جناب ان کو اللہ ایک عظمت بھی عطا فرماتے تھے، پھر انہی کے علوم پوری دنیا کے اندر پھیلتے تھے.
سبحان اللہ.
ولایت بھی انہی کی جناب پہنچتی تھی دوسری اقوام کی طرف.
سبحان
اللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ
اس کی ایک بنیادی
جو اس کے اندر روح اور فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا مرکز اللہ رب العالمین نے اس حج کی برکت سے ہر سال امت مسلمہ کو عطا فرمایا کہ وہ آئیں، اپنے اکابر کی بھی زیارت کریں، ان کے علم سے بھی استفادہ کریں، ان کی زیارت کر کے بھی اپنے درجات کو بلند کریں، اور پھر ان کی جو صورت و سیرت کے جو کرامات ہیں وہ بھی انسانیت تک پہنچے.
جناب مولانا، ابھی مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، یعنی میں یہ کہوں گا کہ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بھولا ہوا نقطہ ہے، یا اگر اس کی یاد دہانی ہے بھی تو اس صحیح اس کی روح کے ساتھ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. بڑا خوبصورت جملہ کہا. یعنی حج کے جو دو ایک مین فلسفے ہمیں نظر آتے ہیں، یا جو اس فلسفے کی دو مین ایجنڈے، ایک کو اپنے خدا سے تعلق ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، جیسے مفتی صاحب نے کہا، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، جیسے وہاں پر پہنچ رہا ہے اور خدا کے نزدیک سب برابر ہیں، اور اب محسوس ہوتا ہے کہ جو تقویٰ میں بلند ہوگا وہی خدا بندے کو دوسرے کے نزدیک بلند ہے. ایک تو یہ خدا سے تعلق، دوسرا جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپس میں تعلق، کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوں اور کس طرح سے پھر ایک دوسرے کی مدد کرے، فیض پہنچے، ان دو نقطوں کو آپ کیسے بیان کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج اسلامی عبادات میں ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر دو پہلو ہیں، بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے.
بے شک، بے شک.
اور مسلمانوں کو دونوں عبادتیں لازم قرار دی گئی ہے کہ دونوں عبادتیں وہ بجا لائیں.
بالکل.
جہاں مال خرچ کرنا ہو تو وہاں مال خرچ کریں، جہاں جسمانی مشقت اٹھانی ہو تو وہاں جسمانی مشقت اٹھائیں. حج میں دونوں پہلو پوشیدہ ہیں.
واہ واہ.
مال بھی خرچ کرنا ہے،
یعنی ایک جامع عبادت ہے.
جی، ایک کے مالی جہاد بھی ہے اور ایک جسمانی اور بدنی جہاد بھی ہے. جہاں تک فلسفہ حج کا تعلق ہے، ان میں سے بعض پہلوؤں کی طرف ہمارے محترم مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے. میں یہی عرض کروں گا کہ اسلام نے غرض خلقت کو حج کی عبادت میں مضمر رکھا ہے.
واہ واہ.
وہ ہے توحید شناسی.
واہ.
کہ ساری انسانیت کو بالآخر اسی توحید پر جمع ہونا ہے.
بے شک، بے شک.
کفر و شرک و الحاد و خواہشات نفسانی کی پیروی چھوڑ کر
صحیح
ایک نقطے پر اکٹھا ہونا. واہ. ہے وہ نقطۂ توحید ہے.
واہ.
وہ پلیٹ فارم،
یعنی محور جو ہے وہ
محور ہے، وہ کعبہ. واہ. ہے. کعبہ سمبولک انداز میں فرمایا کہ بیت اللہ ہے، اگرچہ اللہ کو مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانیت کو اور بندگان خدا کو ایک مقام پر جمع کرنے کے لیے کعبے کو عظمت عطا فرمائی.
واہ واہ.
اور کعبے کو ایک مقام اور رتبہ عطا کیا کہ اس رتبے کی کچھ شرائط ایسی رکھی اس مقام کو ظاہر رکھنے کے لیے، واضح رکھنے کے لیے، کہ آپ وہاں پر جا کر بہت سارے فوائد اور ثمرات حاصل کر سکتے ہیں اور فلسفہ اور حکمت سے آگاہ ہو سکتے ہیں. اللہ کا کوئی حکم اور کوئی عبادت حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے.
بے شک، بے شک.
حکیم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، فلسفے سے خالی نہیں ہے. کسی بھی حکم کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما ہے.
صحیح.
خواہ وہ فلسفہ ہم جانتے ہوں یا اس کو نہ جانتے ہوں، لیکن ہے ایک فلسفہ.
صحیح.
یہ حکم عقل بھی ہے اور حکم شریعت بھی ہے.
صحیح.
اب دیکھنا یہ ہے کہ فلسفہ حج کیا ہے. فلسفہ حج کے ہم دو رخ یہاں پر بیان کر سکتے ہیں. ایک مجموعی طور سے کل اعمال حج کا فلسفہ کیا.
صحیح.
ہے.
صحیح.
ایک ہر عمل کا اور ہر مناسک میں سے ہر ایک کا الگ الگ فلسفہ
کیا ہے؟ یعنی جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے عمل کرتے ہوئے
جی ایک فلسفہ ہے،
خضوع و خشوع کی وہ کیفیت ہو کہ فلسفہ بھی پیچھے
ہے،
اس کا مقصد
ہر عمل کا الگ مقصد ہے۔ وہاں مناسک حج میں ہر نسک کا اور ہر عمل کا ایک الگ فلسفہ بھی ہے، مجموعی طور سے بھی ایک فلسفہ ہے۔ اب ہم یہاں پر پہلے مجموعی طور سے جو فلسفہ ہے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ ایک تو توحید پرستی ہے کہ انسانیت کو اور بشریت کو توحید کے نقطے پر جمع کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے اور دیگر اعمال کرنے کا حکم ملا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان بالآخر اس دنیا کے لیے تو خلق نہیں ہوا، یہ انسان خلق ہوا ہے تو دوسری کائنات کے لیے خلق ہوا ہے، اس کو ایک پل کی طرح اور ایک گزرگاہ کی طرح سے اللہ نے قرار دیا ہے اس دنیا کو، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم اس جہان کا ایک منظر دکھلا دے، قیامت کا ایک منظر اس کے سامنے پیش کرے کہ اگر تم قیامت میں آؤ گے تو کیسے آؤ گے، قیامت میں جب آؤ گے تو تم اپنے تشخصات اور اپنی امتیازات اور خصوصیات کے ساتھ نہیں آ سکو گے، تمام امتیازات کو مٹانا ہوگا، تمام تشخصات کو مٹانا ہوگا، تمام بنائی ہوئی چیزوں کو، مصنوعی چیزوں کو مٹا کر انسانی اور بندگی کی شکل میں آنا ہوگا، وہی دو کپڑے پردے کے لیے اور سر ننگا ہو،
اور خداوند قدوس سے جو خلوص کی کیفیت ہے اور جو اعمال ہیں بس وہ ہمارے ساتھ
بس وہ ہمارے ساتھ
جی مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بتائیں، آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ بحثیت مجموعی تو آپ نے بتایا، آپ بھی اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو انڈیویجول ہیں جیسے طواف ہے، جیسے کنکریاں مارنا ہے، جیسے صحیح ہے، ان کے فلسفے کو مختصر طور پہ، تاکہ جب حاجی حضرات وہ عمل سر انجام دے رہے ہوں تو ان کے دل و دماغ میں یہ مناظر اور یہ فلسفے موجود ہوں۔
حضرت علامہ صاحب نے بڑی عمدہ بات فرمائی توحید کے حوالے سے، تو ہمیں تو اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
بے شک،
تو میں تو چونکہ خان کا ہی آدمی ہوں
جی
تو میں تو اس طرف جاؤں گا کہ اس حج کی برکت سے
صحیح
ہمیں وہ جو عقیدت و محبت اللہ نے اپنے نبی رحمت کی عطا فرمائی،
صحیح،
آپ کے آل کی عطا فرمائی، آپ کے اصحاب کی عطا فرمائی،
بے شک بے شک،
من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جو حج کر رہا ہے اور میرے لیے مدینہ طیبہ نہیں آ رہا تو وہ سمجھے کہ اپنے مقدر کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے،
بے شک،
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک روح جو ہے جہاں توحید کا ہے
صحیح
وہاں عظمت رسالت کا بھی ہے،
بے شک بے شک،
اور جب آدمی مدینہ طیبہ جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں آ کے میرے علم نے بھی سلام کرنا ہے، میرا جو کچھ اللہ نے مجھے بحیثیت انسان کے کمالات عطا فرمائے ہیں تمام کمالات کو بھی محبت کے آئینے میں آ کے یہاں میں نے عقیدت و محبت کا وہ نقشہ پیش کرنا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے جو پاؤں کے اندر جوتی نہیں پہن رہے، یہ نقشہ بھی ہمارے اکابر نے اس کو پیش کیا،
بے شک بے شک،
پانا یہ ہے کہ جب حج ہے اس کے اندر ایک یہ فلسفہ بھی ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے بحیثیت انسان ہونے کے
جی
ایک جو قلب جس کے اندر مرکزی نقطہ محبت کا ہے، اس حج کی برکت سے ہم اپنی اس محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، کہ اب تک ان کان آباؤکم اپنے علاقے میں تھے، یقیناً اپنے والدین سے محبت تھی، اپنی اولاد سے محبت تھی، تجارت سے محبت تھی، اور اس کے علاوہ خاندان اور برادری سے محبت تھی، لیکن وہ مقام جس مقام میں آ کے مرکزی جو محبت ہے وہ اپنے عروج پر پہنچے اور صرف اللہ اور رسول اللہ سے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ حج کے اندر یہ فلسفہ بھی ہے کہ جب ہم یہ سفر کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑا ہے، برادری کو چھوڑا ہے، والدین کی محبت کو ترک کر دیا، اپنے بچوں کے اور خاندان کی محبت کو ترک کر دیا، اب وہ مقام ہے کہ مقام توحید میں آئیں گے جس طرح حضرت نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ ایک محبت کا معراج کا ایک نقطہ ہوگا، اور جب مدینہ طیبہ میں آئیں گے تو پھر تو سراپا محبت ہی ہم نے بن کے رہنا ہے، یہی تو وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں سب کچھ ملا، علم بھی یہی سے ملا، ہدایت بھی یہی سے ملی، بلکہ ہمارے تو اہل چشت حضرات کا یہ ذوق والا جملہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کی توحید بھی یہیں سے ملی،
بے شک،
کہ ہم کو تھی کیا خبر کہ خدا ہے کہ یا نہیں، ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ان کا جو فرمان ہے کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی قادر ہے، وہی قدیر ہے، وہی مقتدر ہے، یہ تو ساری برکت اس نبی رحمت کی ہے جنہوں نے فرما دیا کہ اللہ رب العالمین بھی ہے، اس کی ذات بھی ہے، وہ صفات والا بھی ہے، وحدہ لا شریک بھی ہے، بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے معنی یہ ہوا کہ حج کے فلسفے کے اندر جو بنیادی ایک پہلو ہے وہ یہ کہ جب ہم مدینہ طیبہ جائیں گے تو مدینہ طیبہ میں جا کے جس زندگی کا جو ہمارا ماحصل تھا، زندگی کا جو ہمارا مقصد تھا، وہ کیا تھا کہ گنبد خضرا کی زیارت ہو، وہاں جا کے ہم ان حضرات کی زیارت کریں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس بابرکت شہر مدینہ طیبہ میں آرام کے لیے جگہ عطا فرمائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فلسفہ اور قربانی کو اگر دیکھو تو میں یہ کہوں گا اپنے ذوق کے مطابق کہ حج وہ ایک مقدس سفر ہے جس کے اندر ہمارے دل کے نور کو جلا ملتی ہے،
بے شک
ہمارے
بے شک
محبت کے اندر تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، عقیدت و محبت ہماری مقام معراج پہ پہنچتی ہے، اور وہاں جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی مرکزی نقطہ محبت کا جو سفر حج کی برکت سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ حجاج کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ضمن میں صرف ایک حدیث مبارک سناتا ہوں، وہ یہ کہ فرمایا من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کیونکہ میرے نبی کی نبوت زندہ ہے، رسالت زندہ ہے، رحمت زندہ ہے، فیضان زندہ ہے، پر میں یہ نہ سمجھو کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، میری آ کے اگر قبر اطہر کی زیارت کرو گے تو یوں سمجھو کہ گویا تم مجھے اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہو۔
کیوں؟
اس لیے کہ رحمت جب موجود ہے، نبوت موجود ہے، رسالت موجود ہے، فیضان موجود ہے، صرف عقیدت و محبت کے ساتھ گردن جھکانے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ جب گنبد خضرا سے ان حجاج کو رحمتیں ملیں گی تو ان کا سفر اور ان کا روح اور ان کے حج کا فلسفہ یہ ہے کہ جو طرف دل میں تھی اس کا مرکزی نقطے کی زیارت اللہ نے ان حجاج کو عطا فرمایا۔
سبحان اللہ۔ جناب مولانا کیا خوبصورت، میں یوں کہوں گا کہ عشق سے پر گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے۔ ہمیں نظر تو یہی آتا ہے کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو وہ جو سمبلز اور علامتیں ہیں اس میں اب دو سب سے بڑی علامتیں یا ہماری مرکز نگاہ، ہمارے عشق کا، ہماری محبت کا جو مرکز ہیں وہ تو خانہ کعبہ اور پھر روضہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، باقی بھی سارے سمبلز ہی ہیں۔ جب ہم صحیح کرتے ہیں تو ایک نبی کی اور ایک نبی کی والدہ کی وہ علامت ہے، اشعار ہے۔ جب ہم کنکر مارتے ہیں تو یہ بھی وہ نبی ہی کی سنت ہے، شیطان کو مارے۔ تو ہم کس طرح سے حج سے صحیح معانی میں وہ سبق حاصل کریں گے جب ہم واپس آئیں تو ہم پھر اس کے بعد شیطان کو کنکریاں ہی مار رہے ہوں، یعنی اپنے عمل سے شیطان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں، اور کس طرح سے شعائر اللہ کا احترام کریں، ان مقدس ہستیوں کا احترام کریں اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔
جی ہاں، آپ نے درست فرمایا ہے کہ حج کا ہر عمل انسان کو انسان بنانے کے لیے مؤثر ہے،
بے شک بے شک۔
حج میں ہر قدم تربیت کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔
واہ واہ،
جیسے آپ شروع سے حج کے آغاز میں آپ کیا کرتے ہیں، میقات پر جا کر اپنے جو امتیازی لباس ہے اسے اتار پھینکتے ہیں اور دو ٹکڑوں میں کپڑے کے آپ ملبس ہو جاتے ہیں، جس کو احرام کہتے ہیں،
گورا کالا سب اسی لباس میں،
اور غسل احرام کرنے کے بعد وہ احرام پہنا جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ جی اب وہ آزادی جس طرح ہم زندگی میں ہمیں تھی وہ آزادی محدود ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ تو عرض کیا مولا جی میں نے حج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتائیے احرام پہنا تم نے؟ جی احرام پہنا۔ تو اس وقت تم نے کیا نیت کی؟ عرض کیا مولا حج کی نیت سے یا عمرہ کی نیت سے میں نے احرام پہن لیا اور اپنا لباس اتار دیا۔ تو امام نے یہاں پر فرمایا کیا اس وقت تم نے اپنے گناہوں کو جھاڑنے کی نیت کی اور لباس سے توبہ پہننے کی نیت کی؟ تو عرض کیا مولا ایسا تو نہ کیا۔ امام نے فرمایا کمال حج اس میں ہے، کمال نیت اس میں ہے کہ تم جب اپنے لباس اتار رہے ہو تو گویا تم گناہوں کو اتار پھینک رہے ہو، خواہشات نفسانی کے اوپر پاؤں ڈال رہے ہو اور لباس توبہ زیب تن کر رہے ہو۔
واہ واہ۔
اور اسی طرح جب تم خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہو میقات سے تو گویا تم سفر آخرت پر جا رہے ہو، اور جب خانہ کعبہ پر تمہاری نگاہ پڑتی ہے تو گویا دیدار الہی تجھے مل رہا ہے۔
واہ واہ۔
اور جب تم طواف کے لیے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہو تو تم دل ہی دل میں محوریت خدا کو زندہ رکھ رہے ہو کہ زندگی کے اندر اگر ایک محور اور مرکز ہے تو وہ خدا ہے.
واہ واہ واہ.
اور چنانچہ آداب اسلامی میں بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں محور اور مرکز کو خدا قرار دے دو.
بے شک.
خدا کے گرد اپنی زندگی کے چکر کاٹتے رہو. اس لیے کہا ہے کہ تم جب سفر پر جاؤ گے تو دعا پڑھو جس میں اللہم ربنا, تم جب سو جاتے ہو تو فلاں دعا پڑھو جس میں ربنا اللہم, جب تم جاگ جاتے ہو تو فلاں دعا پڑھو, وضو کرو گے تو فلاں دعا پڑھو, جب تم نماز کے لیے تیاری کرو تو فلاں دعا پڑھو. نماز تو ہے ہی خدا سے راز و نیاز کا نام ہے. زندگی کے تمام آداب جو ہمیں بتائے گئے ہیں ان میں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تم خدا محوری کو زندگی کا مقصد بناؤ.
بے شک.
اب امام زین العابدین علیہ السلام کی اس ارشاد اور اس نصیحت کے مطابق ایک حاجی واقعی معنوں میں پاکیزگی کے ساتھ, پاکیزگی باطن کے ساتھ جا کر کے طواف کرتا ہے, سعی کرتا ہے, کہ سعی کے بارے میں تو قرآن نے صریح آیات میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. شعائر اللہ کی تعظیم ضروری ہے, اگرچہ وہ دو پہاڑیاں ہیں لیکن شعائر خدا ہے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اخلاص کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی اداکاری کو عمل حج قرار دے دیا.
صحیح.
جناب حاجرہ بھاگی تھی ان دو پہاڑیوں کے درمیان,
یعنی انہوں نے اعمال ادا کیے
تھے. جناب اسماعیل کے اس عمل کو, جناب حاجرہ کے اس عمل کو, جناب ابراہیم کے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عمل حج کی صورت میں زندہ رکھا کہ دیکھیں اخلاص کے ساتھ خود خانہ کعبہ کی دیواروں کو اخلاص کے ساتھ اٹھایا گیا. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے جب دیواریں اٹھی تو دونوں باپ بیٹے نے دعا مانگی, اے اللہ اس کو انسانوں کی عبادت کا ذریعہ قرار دے اور ہم سے قبول فرما. اخلاص کے ساتھ یہ دیواریں اٹھی اور اخلاص کے ساتھ یہ بنیادیں پڑی, اور اسی اخلاص کو زندہ رکھنے کے لیے کہ دنیا کی آلائشوں سے, دنیا کی زیب و زینت سے, دنیا کی خواہشات سے ہٹ کر بندہ خدا حج کے لیے جائے اور ان اعمال کو غور اور فکر کے ساتھ انجام دے اور اس کے اپنے اثرات اپنے اوپر مرتب کرے واپس آ کر اپنے ماحول کے اوپر. اسی لیے ارشاد ہوا کہ ایک حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو اس سے جلدی ملنے جاؤ اور اس سے التماس دعا کہو. اس لیے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کے آتا ہے جیسے ماں سے متولد ہو گیا ہو. اور فوراً اس سے دعا کی التماس کر لو.
یعنی ایک ایسا شخص جو بخشا ہوا ہے خدا بندے قدوس کے قریب ہے, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر کے آیا تو اس سے دعا منگوائی جائے تو کیوں قبول نہیں ہوگی. مفتی صاحب, ساری گفتگو کا خلاصہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ اخلاص عمل, اللہ تعالیٰ سے قربت, خدا کی ذات کو ہی محور سمجھنا, اور پھر یہ جو شعائر اللہ ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور ایون ان کے کیے ہوئے عمل ان کو سامنے رکھنا, رسول مقبول سے محبت, انبیاء سے محبت, یہ سب ہمیں نظر آتے ہیں. آپ کس طرح سے سم اپ کریں گے اس کو, کیونکہ ہمارے پاس آخری چند منٹ ہیں.
اچھا, اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو حضرت نے بڑی عمدہ بات فرمائی کہ ولباس التقویٰ, حضرت سیدنا امام زین العابدین کا جو فرمان مبارک ہے, ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جب بھی کوئی جملہ فرمایا تو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں قرآن آیت کا ترجمہ نظر آتا ہے.
بے شک.
تو احرام کا جب پہننا ہوا اور احرام کے ساتھ ہی پہلے والے کپڑوں کو اتارنا ہوا تو معنی یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ آدمی احرام باندھے کہ جس طرح میں نے ان کپڑوں کو اتارا ہے اسی طرح احرام پہننے کے بعد اب میں نے ایک تقوی کا لباس پہن لیا ہے. اب یہ تقوی میرے دل میں بھی ہو, میری آنکھوں میں بھی ہو, میرے فکر میں بھی ہو, میرے سوچ میں بھی ہو. تو اس کے بارے میں یہ آخری جملہ کہوں گا کہ حج کے فلسفہ اور قربانی میں یہ ہے کہ اخلاص کے حوالے سے, اپنے صحیح سمت کے حوالے سے, زندگی کے اندر ایک انقلاب کے حوالے سے, خیر کی طرف متوجہ ہونے کے حوالے سے بھی یہ حج کا سفر کی یہ سعادت ہے کہ انسان کو یہ تمام نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں اور اسی یقین کے ساتھ انسان حج کر کے واپس آتا ہے کہ پہلے والے معاملات اب جو تھے ان کی معافی ہو چکی ہے اور اللہ رب العالمین نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے. جب نئی زندگی ہوگی تو وہ ایمان والی زندگی ہوگی, اخلاص والی زندگی ہوگی, علم والی ہوگی. تو آج کے دور کے اندر تو میں یہ بات کہوں گا کہ جتنے حجاج کرام ہمارے وہاں تشریف لے گئے ہیں, خدا را حقوق اللہ اور حقوق العباد،
بے شک
اسلام جو ہے بہت بڑی نعمت ہے حقوق اللہ کے حوالے سے بھی اور حقوق العباد سے. اگر حج سے واپسی کے بعد حقوق العباد کا اہتمام کر لیا جائے اور اخلاقیات کے حوالے سے انما بعثتو لأتمم مکارب الاخلاق، حضور نے فرمایا کہ میری تو بعثت بھی اسی مقصد اور منشا کے لیے ہے کہ آ کے انسانیت کو مکارم اخلاق کی میں تعلیم دوں. تو یقیناً یہ بھی فلسفہ حج میں بڑی بنیادی اس کو حیثیت حاصل ہے.
جی جناب مولانا مفتی عبدالقوی صاحب آپ کا اور جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب آپ کا تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور فلسفہ حج کے حوالے سے حج کیسے کرنا چاہیے، حج کرتے ہوئے حج کے اعمال بجا لاتے ہوئے انسان کی فکر کیا ہونی چاہیے، خضوع و خشوع کا عالم کیا ہونا چاہیے، خداوند قدوس سے قربت کیسی ہونی چاہیے، پھر صحابہ اکرام اہل بیت علیہم السلام اور سب سے بڑھ کر خود وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا کیا ذوق و شوق ہونا چاہیے، کیا خوبصورت انداز میں آپ دونوں شخصیات نے بیان فرمایا. بہت شکر گزار ہوں اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ مزید پروگرامز انشاءاللہ ہمارے ساتھ کریں گے اور اسلامی معارف پر ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں گے. آپ دونوں شخصیات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا پروگرام فلسفہ حج سے متعلق تھا، یقیناً آپ اسے پسند فرمائیں گے اور جو فلسفہ حج جو خداوند قدوس نے ہم پہ حج فرض قرار دیا، جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی، اسی اسپرٹ کے ساتھ اسی روح کے ساتھ انشاءاللہ اعمال کو بجا لائیں گے اور جب ہم واپس آئیں گے تو معاشرے میں اس پیار و محبت کو، اس امن و سکون کو، عبادت کے اس مرکزی نقطے کو کہ ہر چیز جب بھی ہم کریں خلوص کے ساتھ خداوند قدوس کے لیے بجا لائیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، انشاءاللہ حج کے یہ اعمال ہمیں اپنے مقصد کی طرف یقیناً لے جائیں گے اور معاشرہ امن و سکون کا، آشتی کا مرقع بنے گا جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا ہوں گے. اس نشست سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.